ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب اصحابي فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين امام الطبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں ایک حدیث نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کو برا کہے، من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا کہے، فعلیہ لعنۃ اللہ، تو اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی لعنت۔ اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا طبقہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا، یہ زمانے کے اعتبار سے بھی پہل کرنے والے تھے کہ اس امت کے تمام طبقات میں سب سے پہلا طبقہ یہ ہے، لیکن یہ صرف زمانی تقدم نہیں ہے، ٹائم کے حساب سے وہ پہلے آئے ہم بعد میں آئے ایسا نہیں ہے، بلکہ صفات اور اوصاف کے اعتبار سے، ایمان و عمل کے اعتبار سے، قربانیوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ان کا معیار بعد والوں کے مقابلے میں بہت اونچا ہے۔ وہ ایمان کے اعتبار سے بھی بہترین افراد تھے اور عبادات کے اعتبار سے بھی بہترین افراد تھے، خوبیوں اور صفات کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے بھی بہترین انسان تھے۔ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے دین کے لیے، بعد والے چاہے کتنا ہی کر لیں ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں زبان دراز کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے، ان کے بارے میں ایسی بات کہے جو بری بات ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشگی طور پر ایسے آدمی کے بارے میں ملعون ہونے کا فتویٰ صادر ہو چکا ہے، اور صرف آپ کی طرف سے نہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے، جو میرے صحابہ کو برا کہے، سب با کے معنی ہوتے ہیں گالی دینا، برا بھلا کہنا جس کو ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے، لان تان کرنا، شان میں گستاخی کرنا، عیب جوئی کرنا، عیب لگانا، تو جو میرے صحابہ کو برا کہے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت اس پر ہے۔ اس لیے کہ اس دین کے علمبردار وہ افراد جن کے ساتھ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے سلسلے میں تکلیفیں اٹھائیں اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے دین کی عمارت کو مضبوط کیا، ایسے افراد جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم پر ساتھ دیا، آپ کی تکلیفوں میں آپ کے ساتھ رہے، آپ کی حفاظت کرتے رہے، آپ کے لیے ڈھال بن کر اپنے سینے پر لوگوں کے پھینکے ہوئے تیر اور بھالوں کو لیتے رہے، آپ کی بھوک میں بھوکے رہے، آپ کی خوشیوں میں خوش رہے، آپ کی تکلیفوں پر خود روئے، آپ کے فراق کے غم سے جن کی نیندیں خراب ہو جاتی تھیں، یہ جو افراد ہیں ان کے احسانات جو امت پر ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے کو محفوظ رکھا، اپنے سینوں میں سنبھال کر رکھا جیسے سیپ میں موتی رہتا ہے، اور اگلی امت کے اگلی نسلوں تک اس کو پہنچایا حفاظت کے ساتھ، دین میں کوئی ملاوٹ نہیں کی، ہر بات کو ہر ادا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کروٹ لینے ہر ادا کو آپ کی محفوظ رکھ کے امت تک پہنچایا۔ اس طبقے کے بارے میں زبان دراز کرنا ایک آدمی کے جہالت اور بددینی کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ سارا دین اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ قرآن ہو چاہے حدیث ہو، اس کے نقل کرنے والے کون ہیں؟ قرآن بھی نبی سے ملا اور حدیث بھی نبی سے ملی، لیکن نبی سے لے کر دوسروں کو دینے والے کون ہیں؟ اگر اس بنیادی اور پہلے طبقے ہی کو اگر دین میں مجروح قرار دیا جائے، ان کے بارے میں بری بات کہی جائے، تو باقی سارا دین سوالیہ نشان اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پھر قرآن بھی محفوظ ہے کہ نہیں ہے، حدیث بھی محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی جرت اور بدبختی کی چیز یہ ان لوگوں سے صادر ہوئی جو اپنے آپ کو اہل بیت کے محب اور محبت کرنے والے قرار دیتے ہیں۔ شیعہ حضرات کی جہاں اور برائیاں ہیں، وہیں ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کے الزامات صحابہ پر لگائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب کے سب صحابہ، بس کچھ صحابہ کو چھوڑ کر سب کے سب مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ بہت سے لوگوں نے شیعہ حضرات میں سے، بلکہ اکثر اگر آپ کہیں سب کے سب کہیں تب بھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی، مبالغہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کی اکثریت نے یہ بات مانی اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ دین سے پھر گئے۔ خمینی وغیرہ نے اپنی کتابوں میں کشف الاسرار اور اس طرح کی کتابیں، میں انشاءاللہ شیعہ کے بارے میں جب گفتگو ہوگی تو تفصیلی ہوگی، ابھی اس کو نہیں چھیڑیں گے، صحابہ کے بارے میں خصوصاً شیخین کے بارے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ جہنم میں سب سے زیادہ سخت اور برا عذاب ہوگا، وہ کیا عذاب ہوگا؟ کہ آگ کی پیٹیوں میں، صندوقوں میں بند کیا جائے گا۔ کس کو؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کیا بول رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنی جگہ ہے اور ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن کسی کو باپ سے محبت ہے تو چچا سے نفرت کرے، ماں سے نفرت کرے، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ کسی ایک سے محبت دوسروں سے بغض پیدا کرنے پر اگر آمادہ کرتی ہے تو یہ محبت عیب دار محبت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، چاہے ذاتی طور پر اس سے محبت ہو یا نہیں ہو۔ کسی ایک مسلمان سے ذاتی طور پر محبت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے محبت کا حکم دیا ہے اور اس کو ایمان کی علامت بتائی ہے، جنت میں دخول کا ذریعہ بتایا ہے۔ اب اگر ایک آدمی کسی پہچان والا نہیں ہے، وہ مسلمان ہے بس محبت اس سے کرتا ہے، اس کے ایمان کی دلیل ہے، اور ایک آدمی صحابہ کے بارے میں اپنے دل کو اور اپنی زبان تک کو خراب کرنے پر آ جائے، تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک اور فرشتوں کے نزدیک اور سارے لعنت کرنے والوں کے نزدیک اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک لعنت کا حقدار ہے۔ یہ خود اپنے آپ کو اللہ کی ترازو میں غیر معتبر اور برا قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً صحابہ کے بارے میں بتانا پڑتا ہے کہ یہ صحابی کیسے تھے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ایک ایک صحابی کو ہم لے کر اس کی زندگی کے بارے میں اور حدیثوں میں اور قرآن میں بھی کہیں کہیں اشارے جو آئے ہیں بدری صحابہ کے بارے میں یا صلح حدیبیہ کے وقت میں صحابہ نے جو بھی بیعت کی تھی اس وقت میں، تو اس طرح سے صحابہ کے بارے میں ایک ایک صحابی، کسی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہہ دیا، کسی نے حضرت انس کے بارے میں کچھ کہہ دیا، کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ دیا۔ شیعہ حضرات بہت چڑھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ ان کی بعض کتابوں میں لکھا ہے، جب میں شیعیت پر بات کروں گا تو اس میں انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ذکر کروں گا۔ مقصود یہ ہے، کوئی آدمی کہتا ہے شیعہ کے بارے میں آپ کیوں کہہ رہے ہو، ہم کہیں گے شیعہ کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ کیا آپ صحابہ کے بارے میں کچھ بھی بولیں ان کا دفاع نہ کیا جائے، اور آپ کے بارے میں کہا جائے آپ کو برا لگے، یہ غلط بات ہے۔ آپ جب دوسرے کے بارے میں برا کہہ رہے ہو تو کیا ہم دفاع نہیں کریں گے؟ کوئی آدمی کسی کے باپ اور کسی کی ماں کے بارے میں کچھ کہنے لگے اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ ہماری اپنی ماں ہے، اس کے بارے میں کوئی کہے برداشت کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوری امت کی ماں ہے، نبی کی چہیتی بیوی ہیں، ان کے بارے میں کوئی آدمی زبان دراز کرے کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ ہم ہاتھ سے کچھ نہیں کریں گے، لیکن زبان سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دفاع تو کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا، بتا نہیں سکتے ہیں۔ ابو بکر و عمر اور عائشہ اور ابو ہریرہ اور کتنے صحابہ ہیں، کیا کچھ نہیں کہا ان لوگوں نے، یہ بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لیکن اہل بیت کا جہاں نام آ جاتا ہے فوراً شیعہ کی ساری سنتیں اختیار کر کے وہ سارے شرکیات اور خرافات میں آج سنی مبتلا ہو جاتا ہے۔ شرم کی بات ہے، سوچنے کی چیز ہے۔ اہل بیت اپنی جگہ ہیں، باقی صحابہ کیا قصوروار ہیں؟ کیا ان کی خدمات نہیں ہیں؟ کیا ان کے مراتب اور درجات نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا انہوں نے قربانیاں پیش نہیں کی؟ تو صرف اہل بیت ہیں، ان کا اپنا حق ہے، لیکن باقی صحابہ بھی تو ہیں، باقی صحابہ بھی تو ہیں۔ تو یہ چیز اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت کے بہانے صحابہ کے بارے میں لان تان کرنا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور ان کی شہادت کے نام پر رو دھو کر صحابہ پر لعنتیں کرنا، یہ عام طور سے شیعہ کا طریقہ رہا ہے۔ اس لیے سنی حضرات کو، اہل السنہ والجماعہ کو اس بارے میں ہوش میں آنا چاہیے۔ واقعی ہے کہ آج سماج میں تعزیہ سے لے کر محرم سے لے کر اور کنڈے سے لے کر، کنڈے کیا ہیں؟ کنڈے بھی تو وہی ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے عین دن یہ منایا جاتا ہے، اور شیعہ کو بہت چڑے حضرت معاویہ سے، عین اسی دن منایا جاتا ہے۔ کتنی رسمیں ہمارے آ چکی ہیں، اور خاص طور سے مغلیہ دور میں بہت ساری چیزیں شیعہ کی ہم نے من وعن تسلیم کر لیں، آج سنتیں پیش کیے تو آج مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن مغل دور میں کئی چیزیں شیعہ کی مسلمانوں میں آ گئی، تعزیے کیا ہیں ہمارا؟ یہ بتائیے صحابہ نے کیا ہو اس طرح سے، سلف نے کیا ہو، اماموں نے کیا ہو اس طرح سے، چاروں اماموں سے کسی نے تعزیے بنائے؟ آج مسلمان اس کو بنا بنا کے ناچ رہا ہے اس کے سامنے، کہاں ہمارا دین ہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم واقعی دین کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور صحابہ کا مرتبہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں پچھلے دو دروس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ باتیں سامنے آئی تھیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی دو صحابی ہیں جن کے بارے میں اتنا زہر اگلا شیعہ حضرات نے کہ اگر کوئی آدمی وہ سنے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اسے، اتنی ساری باتیں ان کے بارے میں کہی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں تو چھوڑ دیجئے، ان کے بارے میں تو بہت کچھ ہے، ان کی دینی شدت اور غیرت اور سختی اور ان کی خلافت کے دور کا لمبا ہونا شیعہ پر بہت بھاری پڑتا ہے، اس لیے ایسے ایسے جملے کہیں آدمی دشمن کے بارے میں نہیں کہے گا۔ یہاں مقصود یہ نہیں کہ کسی کو کسی کے خلاف غصہ دلایا جائے، مقصود یہ ہے کہ واقعی یہ صحابہ ہیں جن کا حق امت پر ہے، اور ان کے بارے میں جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان کا دفاع ضروری ہے۔ آج بھی وہ باتیں شیعہ حضرات کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ان کے نزدیک تقیہ بھی ہے، وہ اپنے دین کو چھپاتے ہیں، اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں، اپنی باتوں کو چھپاتے ہیں، لیکن اپنی انفرادی مجالس میں، ان کے آپسی بیانات میں چیز سننے آتی، میرے پاس خود موجود ہے، حضرت عمر کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، یعنی آدمی کے نسب تک آدمی حملہ کر دے، حلال ہے حرام اولاد ہے یہاں تک ہی بولنا شروع کر دے، آپ بتائیے کیسا برداشت کرے گا کوئی آدمی؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ یعنی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور واقعی صحیح اور غلط کیا ہے یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی میں سے یہ جو سلسلہ ہے اس میں آج انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق آخری درس ہوگا, جس میں خاص طور سے میں اسی موضوع کو چھونا چاہتا ہوں, اس لیے کہ شیعہ حضرات کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار نہیں تھے, بلکہ ان کے تو اسلام ہی کے یہ منکر ہیں, تو خلافت تو بہت دور کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل حقدار خلافت کے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, لیکن ان کی خلافت کے اوپر کس نے قبضہ کر لیا؟ ابو بکر و عمر نے. یہ جو بات ہے یہ شیعہ حضرات مانتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کا حق چھینا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ایک مسلمان کے سامنے اگر یہ بات کہی جائیں ایک ایسے فرد کے سامنے جو اہل السنہ والجماعہ میں سے ہے, اس کے سامنے یہ باتیں کہی جائیں تو بعض اوقات چکرا سکتا ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں, کیونکہ حضرت علی بھی ہمارے, حضرت ابو کے صدیق بھی ہمارے, اور وہ تو خاندان میں سے تھے, آپ کے بھائی تھے, آپ کے داماد تھے, بچپن میں ایمان لائے تھے, اتنی ساری فضیلتیں ان کے بھی ہیں. تو اگر کسی مسلمان کے سامنے یہ باتیں بیان کی جائیں, اگر کسی سنی کے سامنے یہ باتیں بیان کی جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے بعض اوقات اور کبھی کبھی تو زیادہ دیر کے لیے وہ ڈگمگا جاتا ہے. آج کل انٹرنیٹ پہ آدمی جا کے جو سامنے آ رہا ہے لینا شروع کرتا ہے, دیکھتا نہیں صحیح کیا غلط کیا ہے. تو ایسی صورت میں بہت ضروری ہے کہ واقعی حقیقت کیا ہے اس کو ہم جانیں. آئیے دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور اس کے بعد ان کی خلافت سے متعلق کیا باتیں حدیث میں آئی ہیں. پچھلے دروس میں آپ نے دیکھا جو باتیں فضیلت میں ان کی موجود ہیں, آئیے دیکھتے ہیں اس سے آگے اور کیا حدیث ہیں جو خاص ان کے بارے میں آئی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم اليوم صائما, تم میں سے آج کون روزہ دار ہے, کون ہے آج جو روزے سے ہے؟ قال ابو بکر انا, ابو بکر صدیق نے کہا میں. قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ, کون ہے تم میں سے جس نے آج جو آج جنازے کے ساتھ چلا ہے, جس نے جنازے کے پیچھے پیچھے کون گیا آج؟ قال ابو بکر انا, ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کہا میں. قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا, کون ہے تم میں سے آج جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا میں. قال فمن عاد منکم اليوم مریضا, کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی, بیمار سے ملنے گیا؟ قال ابو بکر انا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں گیا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ, یہ چیزیں جس آدمی میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے, وہ جنت میں جائے گا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا, یہ مسلم کی روایت ہے, الادب المفرد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم الا دخل الجنہ, جس انسان میں یہ ساری باتیں ایک دن میں جمع ہو جائیں وہ ضرور جنت میں جائے گا. آپ سوچئے کیا کیا کام ہے, روزے دار ہونا عرب کے میدان میں ریگستان میں روزہ دار, پھر اس کے بعد میں جنازے کے پیچھے جانا, کتنا وقت لگتا ہے جنازے کے پیچھے جانا, اس کے دفن تک شریک رہنا, پھر خود بھوکا رہ کے مسکین کو کھانا کھلانا, مسکین کو کھانا تھوڑا وقت لگتا ہے, کھانا بنانا لینا جا کر کھلا کے آنا, اور اس کے بعد کسی بیمار کے پاس جانا, اس کی حال کو دیکھنا, اس کی مدد کرنا, جو بھی اس کا خیال رکھنا, بیمار پرسی کرنا, کتنا وقت لگتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے اپنے اوقات کو طاعات سے پر کر دیا تھا, ان کا ٹائم ان کے پاس غیر ضروری چیزوں کے لیے وقت ہی نہیں ہوا کرتا تھا, ان کے اعمال ان کے اوقات نیکیوں سے بھرے ہوئے تھے, کبھی بیمار پرسی کر رہے ہیں, کبھی کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں, کسی کی مدد کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جس انسان میں یہ چیزیں ایک دن میں جمع ہو جائیں وہ آدمی کیا ہے؟ وہ جنتی، وہ جنت میں جائے گا. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ ھذا خیر. جس آدمی نے اللہ کی راہ میں دو دو چیزیں صدقہ کی، کھجور بھی دے رہا ہے تو دو، جو بھی مال دے رہا ہے، چیزیں دے رہا ہے، دو دو دیتا ہے، ایک نہیں دو دو دیتا ہے، ایک بھی دینا نہیں کیا ہے، لیکن جو آدمی دو دو چیزیں دینے والا بنے وہ تو اور بھی زیادہ دے رہا ہے. جس نے دو دو چیزیں، جوڑی جوڑی چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اس کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے، یہاں سے داخل، یہاں سے داخل. اور آپ نے فرمایا، فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازیوں میں سے ہوگا، جو فرض نماز کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرے، نماز اس کی زندگی میں چھائی ہوئی ہو، اس کو نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا. ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا، جس کی زندگی میں جہاد غالب ہو، تو ایسے آدمی کو جہاد کے باب سے پکارا جائے گا، اس دروازے سے پکارا جائے گا. ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، اور جو روزے داروں میں سے ہو، روزے کے لیے روزے کا خاص اہتمام کرتا ہو، اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا. ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ، اور جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا، اس کو صدقے کے باب سے، صدقے کے دروازے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ، جب یہ فضیلت سنی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، بأبی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت فہل یدعا احد من تلک الابواب کلیہا. کہا کہ ایسا ضروری تو نہیں ہے، لیکن کیا ایسا بھی کوئی آدمی ہوگا جس کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے؟ ایسا بھی کوئی ہوگا کہ نماز والے دروازے سے اس کو پکارا، نمازی بھی ہے وہ، روزے دار بھی ہے، جہاد میں بھی پیچھے نہیں رہتا ہے، صدقات میں بھی پیچھے نہیں رہتا ہے، ہر نیکی میں آگے، ہر نیکی اس کی زندگی کا غالب حصہ لیے ہوئے ہیں، ایسا بھی کوئی ہوگا کیا کہ جس کو ان سارے دروازوں سے فرشتے پکارے، یہاں سے یہاں سے یہاں سے آپ، ایسا بھی کوئی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، نعم و ارجو ان تکون منہ. آپ نے فرمایا، ہاں ایسا ہوگا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہوگے جس کو سارے دروازوں سے پکارا جائے گا. ایک جنت کے دروازے سے گرتے پڑتے بھی جانے کو مل جائے، کتنی بڑی بات ہے. مار پیٹ کے بھی بھیجے جا اندر، اب باہر واپس آنا نہیں، کتنی خوشی کی بات ہے. اندر جا کے شکر کریں گے، آ گئے بھائی، اب باہر نہیں. لیکن اس آدمی کا کیا حال ہوگا؟ آئیے یہاں سے آئیے، اس دروازے سے آئیے، یعنی فرشتوں کی عزت ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے یہاں سے آؤ، یہ دروازے پہ میں دربار ہوں، آپ یہاں سے آؤ، یہاں ہماری عزت بڑھ جائے گی آپ اگر ہمارے دروازے سے جاؤ گے. ایسا کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیا فضیلت ہے! بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان عمر یقول، عمر رضی اللہ عنہ اکثر کہا کرتے تھے، ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں. عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی بول رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور اس کے دل پر حق کو جاری کیا ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتی. جس راستے سے عمر جاتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اس راستے سے شیطان نہیں جاتا ہے. وہ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا یعنی بلال. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، جنہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے. کون؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کیا کوالٹی دیکھیے، یعنی یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اس امت کے پہلے مؤذن کو آزاد کیا، اس امت کے اس شخص کو آزاد کیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بلال، رات میں جنت میں گیا تو میں نے تمہاری جوتیوں کے گھسٹنے کی آواز سنی، کیا عمل ہے تمہارا؟ کہا اللہ کے رسول، جب بھی دن رات میں میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں اور دو رکعت پڑھتا ہوں. کتنا مشکل ہے، اتنی بڑی فضیلت والے صحابی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان دیتے تھے اور اذان دینے کے بعد آپ کے گھر آتے تھے کمرے کی طرف اور آ کے آپ کو آواز دے کے آپ کو کہتے تھے وقت ہو گیا اللہ کے رسول نماز کا، آپ کو بلا کے لے جاتے تھے. اور انشاءاللہ حضرت بلال کے بارے میں تفصیلا ہم کبھی درس لیں گے. تو یہ بلال رضی اللہ عنہ جیسی بڑی شخصیت کے آزاد کرنے والے کون ہیں؟ یہ شرف کس کو حاصل ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جو تکبر کے طور پر، فخر کے طور پر اپنا کپڑا گھسیٹتا ہوا چلے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کتنے مسلمان ہیں جو جن کا کپڑا زمین پر گھسٹتا ہے، پتلون ہے، لنگی ہے، جبہ ہے، زمین پر گھسٹتا ہے اور اس کو فخر کی چیز سمجھتے ہیں. دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو فخر سمجھ کے کرے، گھمنڈ کے طور پر یہ کرے، اللہ دیکھے گا بھی نہیں. اور اگر گھمنڈ کے طور پر نہیں بھی ہو تو ٹخنوں سے نیچے اگر جاتا ہے تو جہنم میں اتنا حصہ جلے گا. یہ دو الگ وعیدیں ہیں، چاہے گھمنڈ سے نہ ہو. اس کی مستقل حدیث ہیں. تو آپ نے کہا کہ جو آدمی فخر کے طور پر، گھمنڈ کے طور پر اپنا کپڑا لٹکاتا ہے، گھسیٹ کر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. فقال ابو بکر، اس کی فکر سب سے پہلے کس کو ہوئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. فقال ابو بکر ان احد شقی ثوبی یسترخی، اور امام احمد کی روایت میں ہے کہ انہ یسترخی ازاری احیانا، کہ میری ازار کبھی کبھی نیچے کھسک جاتی ہے. میرا تہبند، لنگی جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں پر، میرا تہبند کھسک کے کبھی کبھی نیچے چلا جاتا ہے. احیانا کبھی کبھی نیچے چلا جاتا ہے، ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے. الا ان اتعاہد ذلک منہ، حالانکہ میں اس کو واپس سے صحیح کر لیتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی نیچے چلا جاتا ہے. کبھی کبھی بغیر اختیار کے نیچے چلا جاتا ہے تو ڈر رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو مستقلا اپنی مرضی سے ٹیلر کو ناپ دیتے وقت کہتے ہیں تھوڑا اور نیچے لو، کپڑا کم تھوڑی ہے، کپڑا کم نہیں ہے، ہم کیا غریب لوگ دکھائی دے رہے ہیں؟ تھوڑا اور نیچے لو، تھوڑا اور نیچے لو. کہہ رہے ہیں کبھی کبھی کھسک کے نیچے چلا جاتا ہے، تو کیا میں بھی اس میں آتا ہوں؟ میں بھی ان لوگوں میں آتا ہوں کہ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح سے لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا. کہا کہ اللہ کے رسول، میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی پھر بھی ازار میری نیچے چلی جاتی ہے، میرا تہبند نیچے چلا جاتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لست تصنع ذلک خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر ایسا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں کیا ہے کی گواہی دی ہے، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو گھمنڈ کے طور پر ایسا کرتے ہیں. تو یہ خوف اور تقوی کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ایسا کچھ ہو جائے جو کسی وعید میں آتا ہے جبکہ وہ اختیاری نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، لیکن ہو جاتا ہے ایسا، تو کیا میں اس میں آتا ہوں؟ آج آدمی اگر کوئی وعید سنے جہنم کی فوراً کیا سوچتا ہے؟ نہیں، میں اس میں نہیں آتا ہوں گا، یہ دوسرے آتے ہوں گے اس میں. ہمارا حال یہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساتھ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کی بشارتیں سن چکے تھے لیکن جیسے کوئی جہنم کی وعید سنتے تھے ڈرتے تھے، کہیں میں تو اس میں نہیں آتا ہے، کہیں میں تو اس میں نہیں آتا ہوں. یہی واقعی تقویٰ ہے اور یہ کمال تقویٰ ہے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے تواضع کا کیا حال تھا؟ اچھے لوگ بھی، محبت کرنے والے بھی، آپس میں کبھی کبھی ان میں بات کھٹک جاتی ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے کہ جو وقتی غصے کے تحت کیے ہوئے اقدام پر غور کر کے اپنے غصے کو پی جائے اور واپس جو پہلی حالت تھی سٹیبل اس پر قائم ہو جائے. مثال کے طور پر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانت بین ابی بکر و عمر محاورہ فاغضب ابو بکر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک دن حجت ہو گئی. ان میں بھی ہوتا تھا, انسان ہے بھائی, فرشتے ہیں, کسی بات میں اختلاف ہو گیا, بات بڑھ گئی, حجت بازی ہو گئی, دونوں میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا. فاغضب ابو بکر عمر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات ایسی تھی جس سے حضرت عمر کو غصہ آ گیا, انہوں نے کچھ ایسا کہہ دیا غصے میں آ کے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بات سے حضرت عمر غصہ ہو گئے. فانصرف عنہ عمر مغضبا, حضرت عمر نے چھوڑ دیا جگہ, نکل گئے, پیٹ پھیر کے نکل گئے, غصے غصے میں وہ بھی نکل گئے, بات ہوئی دونوں میں اور حضرت عمر کو غصہ آ گیا, چھوڑ کے نکل گئے. فتبعہ ابو بکر یسألہ ان یستغفر لہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور کہنے لگے مجھ کو معاف کر دو, میرے سے غلطی ہو گئی, مجھ کو معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی. کہ فتبعہ ابو بکر یسألہ ان یستغفر لہ, ارے بھائی معاف کر دو, غلطی ہو گئی مجھ سے. فلم یفعل, حضرت عمر نے معاف نہیں کیا. حتی اغلق بابہ فی وجہ, یہاں تک کہ یہ ان کے گھر تک گئے, گھر میں جانے کے بعد انہیں اپنا دروازہ بند کر دیا اور یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ان کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا. یہ بھی غصے والے اور وہ بھی غصے والے, لیکن وہ فوراً سٹیبل ہو جایا کرتے تھے, ان کو تھوڑا زیادہ غصہ تھا, لیکن ان کا غصہ بھی کیا تھا, اللہ کی خاطر تھا. کوئی بات ہوگی جس سے دونوں آپس میں اختلاف کرتے تھے, کبھی ہو جاتا ایسا. فقال ابو الدرداء فاقبل ابو بکر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب جب دروازہ ہی بند کر دیا تو آدمی کیا کرے, کھٹکھٹائے گا, بس چلو ٹھیک ہے نہیں بات کرنا چاہتے, اوکے واپس. ابو لوٹے کدھر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. فقال ابو الدرداء ونحن عنده, حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو صدیق سامنے آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما صاحبكم هذا فقد غام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو صدیق کو دیکھ کے کہا یہ تمہارا ساتھی آج اس کا کچھ جھگڑا ہوا ہے. صورت دیکھے ہی, اور مختلف معنی علماء نے ذکر کیے, حافظ ابن حجر نے ہی معنی غامرا کہ یعنی جھگڑے میں یہ پڑ گئے, کسی جھگڑے میں پڑ گئی, یعنی ان کا کچھ تو جھگڑا ہوا ہے. قال والندم عمر على ما كان منه, حضرت عمر کا غصہ بھی اگرچہ تھوڑی دیر تک چلا لیکن ہمیشہ کے لیے وہ بھی تھا نہیں, وہ بھی تھوڑا ٹھنڈا ہوا اور ان کو ندامت ہوئی, میں نے اچھا نہیں کیا, گھر تک آئے معافی مانگنے کے لیے اور میں نے واپس ان کو دروازہ بند کر دیا, مطلب آنے بھی نہیں دیا اندر. کہا کہ وہ ندم عمر على ما كان منه, جو کچھ ان سے ہوئی تھی بات اس پر ان کو بھی ندامت ہوئی. فاقبل حتى سلم وجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم, تو لوٹے واپس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے. وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر, حضرت عمر نے خود بتایا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا, ہمارا تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا ہم لوگوں کا اور ایسا ایسا میں نے کیا. قال ابو الدرداء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم, جب معلوم ہوا آپ کو کہ ایسا ہوا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا, آپ غصہ ہو گئے. لیکن آپ کو جب غصے میں دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے, وجعل ابو بکر یقول والله یا رسول اللہ لانا كنت اظلم, جب دیکھا کہ نبی میرا غصے میں ہے اور اگر نبی کسی سے غصے میں ہو جائے تو اس کی تو ہلاکت ہے, اور یہ تو میرا بھائی ہے, تھوڑی سی جھگڑا ہو گیا ہمارا اور میری بات اس کو لگتا ہے کہ میری غلطی تھی, تو کہا اللہ کے رسول غلطی میری تھی, میں ہی ظالم تھا, میں نے ظلم کیا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل انتم تاركون لي صاحبي, هل انتم تاركون لي صاحبي, تم میرے ساتھی کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے, تم میرے ساتھی کو چھوڑو گے کہ نہیں, کیوں ستاتے ہو اس کو, ذرا چھوڑو ان کو, یہ معنی ہے اس کے, چھوڑو نا ان کو, کیوں پیچھا پکڑے ہوئے ان کا, کیوں ستاتے ہو بات بات پر اس کو. ابو بکر کے بارے میں کہا هل انتم تاركون لي صاحبي, میرے صاحبی کون صاحب ہیں, یہ وہ غار کے صاحب ہیں جو غار میں ایک ہی ساتھی تھے اور کوئی تھا نہیں. کہا کہ کیا تم میرے ساتھی کو, میرے صاحب کو, میرے صحابی کو چھوڑو گے کہ نہیں, انی قلت یا ایها الناس، کیا تم کو معلوم نہیں میں نے ایک وقت تھا میں نے کہا تھا اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جميعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایک وقت وہ بھی تھا. فقلتم کذبت، اس وقت تم نے کہا تھا جھوٹ بولتے ہو آپ، تم نے مجھ کو جھٹلایا تھا. وقال ابو بکر صدقت، یہ وہ آدمی تھا، یہ وہ ساتھی تھا میرا، یہ ابو بکر ہیں جنہوں نے اس وقت جب تم نے مجھ کو جھٹلا دیا تھا اس وقت اس نے کہا تھا کہ آپ سچ بولتے ہو. تم اس کی قدر جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ جب سب نے مجھ کو جھٹلایا تھا تب اس نے مجھ کو سچا مانا تھا، تم اس کو چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو؟ تم کو معلوم نہیں اس کا مقام کیا ہے؟ آپ غصہ ہو گئے. اس کو امام البخاری نے تفسیر القرآن میں ذکر کیا ہے. تو یہ فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح سے اپنے والد کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے لیکن والد مانتے تھے نہیں. ان کے والد جب مکہ فتح ہوا تو پہلی فکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ اپنے والد صاحب کو لے کے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ والد مانتے نہیں تھے، ہجرت نہیں کی تھی باپ نے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو مکہ جب فتح ہوا، مسلمان مدینہ سے مکہ آئے اور مکہ فتح ہو گیا، تو سب سے پہلا کام ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ اپنے والد صاحب کے پاس گئے، پکڑ کے ان کو لے کے آئے. کہاں لے کے آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. انس بن مالک کہتے ہیں جا ابو بکر بی ابی قحاف، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کے ساتھ، ابو قحاف ان کا نام تھا، ان کو لے کر آئے. الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ، فتح مکہ کے دن لے کر آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر، آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا لو اقررت الشیخ فی بیتہ لاتیناہ، آپ نے کہا آپ ان بزرگ کو اگر اپنے گھر میں ہی رہنے دیتے ہم خود آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں کہ اگر ان کو اپنے گھر میں ہی روک لیتے میں خود آ جاتا ان سے ملنے کے لیے. کتنی تواضع والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہتے ہیں تکریمت لی ابی بکر، آپ نے یہ جو جملہ کہا تھا یہ کس وجہ سے کہا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اکرام میں آپ نے کہا، ارے تم کیوں لائے ہو؟ میں آ جاتا تمہاری خاطر ان سے ملنے کے لیے، تمہارے والد ہیں، ان کی عزت میں بھی کروں گا. تو تم اگر ان کو، شیخ کو، ان بزرگ کو گھر میں ہی رہنے دیتے میں خود ملنے کے لیے آتی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے. تو ایک روایت میں آپ ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ ہوا احق ان یمشی الیک من ان تمشی الیہ، کہا کہ اللہ کے رسول یہ آنے کے زیادہ حقدار ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ آپ کے پاس آئے. آپ ان کے پاس جاؤ گے، آپ کا کیا مقام ہے؟ ان کو آپ کے پاس آنا پڑے گا، آپ تھوڑی ان کے پاس جاؤ گے. قال فاجلسه بين يديه، انہوں نے لا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو بٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ثم مسح صدره، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ پھیرا باپ کے اور کہا قال له اسلم، کیا کہا ان سے؟ اسلام لے آؤ. فوراً اسلام قبول کر لیا. اب کچھ بچا تھا؟ پوری اسلامی حکومت ہو چکی تھی، مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، اب کچھ بچا تھا نہیں. آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت پوری اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ جن لوگوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا سب آج کے دن کیسے ہو چکے تھے؟ مغلوب ہو چکے تھے. آپ کا وہ دعویٰ کہ اللہ میری مدد کرے گا اور میں غالب آؤں گا، اللہ کا دین غالب آئے گا، کفر مٹے گا، شرک مٹے گا، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ وعدہ پورا ہو چکا تھا. مکہ فتح ہو گیا، سب کے سامنے بات آ چکی تھی، یہ کوئی معمولی انسان نہیں، یہ واقعی اللہ کے نبی ہے، اللہ نے ان کی مدد کی ہے. اللہ کا گھر آج ان کے قبضے میں ہے، جو چاہے یہ فیصلہ کریں. تو آپ نے کہا ایک ہی لفظ کہا اسلم، اسلام لے آؤ. فوراً وہ اسلام لے آئے. یہاں دیکھنے کی چیز، امام احمد نے اس کو روایت کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے دوڑے دوڑے اپنے باپ کے پاس گئے اور فوراً جا کے لے کر آئے. پہلے ان کو دنیا تو ہے لیکن آخرت کا مسئلہ اصل ہے کہ اسی حال میں اگر مر گئے معلوم نہیں کیا ہوگا. فوراً ان کو چاہیے اسلام قبول کر لیں، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے. تو یہ ان کی فکر تھی اپنے باپ کے سلسلے میں دین اور ایمان اور ہدایت کی. اس امت کے سب سے افضل شخص کون ہے؟ شیعہ کہتے ہیں علی ہیں، لیکن واقعی خود حدیثوں میں کیا آیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں لوگوں میں سب سے بہتر اور افضل کون ہیں کہا کرتے تھے. فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اس لیے ہم سب سے زیادہ خیر والے افضل کس کو کہا کرتے تھے؟ ابوبکر صدیق کو، پھر عمر بن خطاب کو، پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں صحابہ عام طور سے یہ بات مانتے تھے امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. یہ عام طور سے اسٹیبلش تھا صحابہ کے بیچ میں. ایک روایت میں کننا فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بی ابی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان، اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے زمانے ہی میں، ابو بکر صدیق کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. پھر ان کے بعد مرتبہ تھا حضرت عمر کا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا، اس کو بھی بخاری نے روایت کیا ہے. بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی کہنا تھا. آج یہ حضرات ان روایت پر بھی غور کریں، حضرت علی کے لیے جان دینے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے ہم نہ تھے کہنے والے، اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ، حضرت علی کی ماتحتی اختیار کرنے کا دعویٰ کرنے والے، خود ان کی بات کو دیکھیں کہ حضرت علی کا کہنا کیا تھا، افضلیت کے اعتبار سے کون افضل امت ہے. وہب اسوائی کہتے ہیں خطبنا علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہم کو خطبہ دیا. فقال من خیر هذه الامۃ من امتی بعد نبیها، خطبے میں پوچھا لوگوں سے اس امت میں، اس امت کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے امت میں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. کہتے فقلت انت یا امیر المؤمنین، کہتے میں نے کیا کہا؟ آپ اے امیر المؤمنین آپ سب سے افضل ہو. قال لا، حضرت علی نے کیا کہا؟ نہیں، میں نہیں ہوں. خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کوئی ہے تو ابو بکر ہیں، ان کے بعد عمر ہیں. نہ ابو بکر صدیق اس وقت موجود ہیں، نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، وہ تو چلے گئے ہیں. کسی سے ڈر کے بول رہے ہیں؟ ڈر کے نہیں بول رہے ہیں، خود حضرت علی خلیفہ ہے اس وقت مسلمانوں کے، اور خطبہ دے رہے ہیں. اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس امت کا سب سے افضل کون ہے؟ ایک آدمی مجمع میں سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہیں. کہا نہیں، میں نہیں ہوں. اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رجلا قال یا رسول اللہ رائیتك ان میزانا دلی من السماء، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے دیکھا یعنی خواب میں کہ آسمان سے ایک ترازو لٹکائی گئی، آسمان سے ایک ترازو نازل ہوا. فوزنت فيه انت وابو بكر فرجحت بابي بكر، اس ترازو میں آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا تو آپ بھاری ہو گئے. آپ بتائیے نبی کے ساتھ تولنے والا کیا ویلیو ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ نبی بھاری ہے اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی لائق ہے نبی کے ساتھ تولنے کی؟ جس کو نبی کے ساتھ تولا جائے اس کی لیاقت کتنی ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا؟ کہا کہ آپ کو، آپ کے ساتھ ابو بکر کو تولا گیا، آپ بھاری نکلا ہے. کہتے ثم وزن فیہ ابو بکر و عمر فرجح ابو بکر بعمر، کہا کہ پھر اس کے بعد ابو بکر و عمر کو تولا گیا، بھاری کون نکلا؟ ابو بکر. ثم وزن فیہ عمر و عثمان فرجح عمر بعثمان ثم رفع المیزان، کہتے اس کے بعد حضرت عمر کو حضرت عثمان کے ساتھ تولا گیا تو حضرت عمر بھاری ہو گئے، اس کے بعد وہ میزان ترازو اٹھا لی گئی، وہ ترازو اٹھا لی گئی. فاستعلها یعنی تأولها، اس کی تعویل لی گئی. ثم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعویل بیان کی.
قال خلافة نبوة خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. خلافت نبوت کے منہج پر ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بادشاہی دے گا. حضرت علی سے اختلافات شروع ہو گئے، حضرت علی کے وقت میں اختلافات ہو گئے مسلمانوں میں اور خلافت بٹ گئی. تو آپ نے کہا کہ خلافت نبوت کے منہج پر ہوگی، اس کے بعد اللہ چاہے گا جس کو بادشاہت عطا کرے گا. تو یہ تین صحابی ہیں جن کو تولا گیا، اور بھاری کون نکلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، ان سے حضرت عثمان سے بھاری نکلے. اس کو امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں روایت کیا، اور ابو داؤد اور ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا خلافت النبوتی 30 سنہ ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء. خلافت نبوت کے طرز پر یعنی حق طریقے سے ہوگی کتنے سال؟ 30 سال ہوگی. 30 سال تک خلافت نبوت کے طرز پر ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا بادشاہی عطا کرے گا، اپنا ملک، اپنی بادشاہ جس کو چاہے گا، یعنی زمین کی حکومت اللہ جس کو چاہے گا دے گا. قال سعید قال علی سفینہ، سفینہ صحابی ہیں اس حدیث کے نقل کرنے والے، انہوں نے کہا امسک علیک ابا بکر سنتین و عمر عشرہ. گنتا چلا جا اب 30 سال کیسے، کہا کہ 2 سال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور 10 سال 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور 10 سال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے ہوئے؟ 12. و عثمان 12 اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے؟ 12 سال کتنے ہو گئے؟ 24. اور وہ علی کدا، اور اسی طرح حضرت علی کا ایک دور ہے. یہ ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، ابن ابی عاصم کے الفاظ ہیں وہ ستن علی، اور 6 سال حضرت علی کے. تو 24 اور 6 کتنے ہوئے؟ تو یہ 4 صحابی ہیں جن کی خلافت کیا ہے؟ نبوت کے طرز پر تھی، یعنی صحیح طریقے سے انہوں نے خلافت کی خدمات انجام دی. ان میں پہلا کون ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حساب سے تو چاروں صحیح اپنی جگہ. پھر یہ شیعہ کہتے ہیں کہ ان کا حق تھا، انہوں نے مارا. کتنے جھوٹے لوگ ہیں، کتنے جھوٹے لوگ ہیں. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ 30 سال تک صحیح طریقے سے نبوت کے طریقے پر خلافت چلتی رہے گی. تو جو طریقہ، جو بھی منہج پر اور جو بھی ترتیب سے خلافت ہے، بالکل صحیح ہے اس حدیث کے مطابق. لیکن یہ کہتے ہیں کہ خلافت کیا ہے؟ چھینی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بہرحال آدمی اپنے منہ سے جو چاہے کہہ سکتا ہے، لیکن حقائق بدل نہیں سکتا ہے. روایات ہمارے سامنے، اس کی روشنی میں آدمی فیصلہ کر سکتا ہے. اب وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دلائل میں سے کیا دلیلیں ہیں؟ اختصاراً آئیے دیکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارعف امتی بی امتی ابو بکر، اس امت پر ساری امت میں سب سے زیادہ نرمی کا سلوک کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے. خلیفہ کے لیے ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ عوام پر نرم دل ہو، ہر ایک کے دکھ درد کو سمجھتا ہو، اور اس کے دکھ درد میں کام آئے، اس کو جو چاہیے وہ دے. یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت چلانا کوئی آسان چیز نہیں ہے، خلافت چلانا کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے. آپ نے فرمایا ابو یعلا کی روایت ہے میری امت پر سب سے زیادہ نرم پوری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے. اسی طرح سے حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فقال انی لا ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا تم میں کتنا رہوں گا، میں نہیں جانتا میں تمہارے بیچ کتنا اور رہنے والا ہوں. فاقتدوا باللذین من بعدی واشار الى ابی بکر وعمر، کہا میرے بعد تم دو کی اقتداء کرنا، دو لوگوں کے نقش قدم پر چلنا، اور آپ نے اشارے سے بتایا کون ہے؟ ابو بکر اور عمر ہیں. میرے بعد تم ان دو کے طریقے پر چلنا ہے، میرے بعد تم ان دو کو اپنے لیے رہنما اور رہبر مان کر چلنا ہے. تو ان پر اتنا اعتماد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اپنے بعد اگر امت کی رہبری کرنے والا کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر اور عمر. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امت کی رہبری کرنے کے لائق، خلیفہ بننے لائق سب سے زیادہ کون ہے؟ ابو بکر ہے. اور ان کے بعد دوسرا نام کس کا آ رہا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا. اس حدیث کو امام احمد ترمذی ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے جبیر ابن مطعم کہتے ہیں ان امرأة سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا،
ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کچھ مانگا، فامرھا ان ترجع الی، آپ نے کہا بعد میں واپس آنا، یعنی ابھی کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، ابھی نہیں کر سکتے ہیں، بعد میں آنا ہے. فقالت یا رسول اللہ ارائیت ان جئت فلم اجد، کہا اللہ کے رسول اگر میں بعد میں آؤں اور آپ نہ ملیں تو، آپ کو نہ پاؤں تو، نہ پاؤں کا مطلب کیا؟ صحابی خود کہتے ہیں یعنی صحابی خود کہتے ہیں کہ انہا تعنی الموت، یعنی اس عورت کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں چلی جاؤں اور آپ کی موت ہو جائے، آپ کی وفات ہو جائے اور میں آؤں تو پھر کس سے مانگوں؟ آپ کے بعد کون ہے جس سے مانگا جا سکتا ہے؟ قال فإن لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر تم مجھ کو نہ پائے ابو بکر کے پاس جانا. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کی قبر پر جا کر کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، وہ لوگ اس حدیث سے سبق لیں. آپ نے نہیں کہا مجھ کو نہ پائے تو میری قبر پر آ جا، وہاں سے دے دوں گا. نبی نے اپنی قبر پر بلایا دینے کے لیے، آپ نے کہا کیا؟ کہا اگر مجھ کو نہ پائے، اگر میری وفات ہو جائے، یہی مانا ہے کیونکہ راوی وہی کہہ رہے ہیں، تو تم میرے بعد کس کے پاس جانا؟ ابو بکر کے پاس جانا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے پہلے کوئی چیز مانگنی ہو تو مانگا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے اپنی وفات کے بعد اپنے پاس بلایا نہیں، آپ نے کہا ابو بکر کے پاس، کیونکہ سخی کسی اور کے پاس نہیں بھیجتا ہے. سخی کس کے پاس بھیجتا ہے؟ اپنے پاس بلاتا ہے، آؤ میں دوں گا. جب میں دے سکتا ہوں دوسرے کے پاس کیوں بھیجوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دے سکتے تو آپ اپنی قبر پر بلاتے، لیکن قبر پر جا کر مانگا جاتا ہے نہیں مانگا جاتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے ہم کو تعلیم دی ہے. سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے، نہیں سمجھنے والے کے اوپر علم کی بارش بھی ہو تو وہ اس کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے نہیں. اس سے بھی ایک دلیل ملتی ہے کہ آپ کے بعد امت کے معاملات کس کو کیا دینا ہے، اس کی ذمہ داری کس کی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا، رأیت انی علی حوض اسقی الناس، میں نے اپنے آپ کو دیکھا میں ایک حوض پر ہوں لوگوں کو پانی پلا رہا، میں ایک حوض پر ہوں لوگوں کو پانی پلا رہا، یعنی ایک پانی نکال نکال کے میں لوگوں کو پلا رہا ہوں. فأتانی ابو بکر فأخذ الدلو من یدی لیریحنی، اتنے میں ابو بکر آئے اور میرے ہاتھ سے انہوں نے ڈول لے لیا جس سے پانی نکال کر میں لوگوں کو پلا رہا تھا، آپ نے میرے ہاتھ سے لیا تاکہ مجھ کو آرام دیں، تاکہ مجھ کو آرام دیں، میرے ہاتھ سے ڈول لیا. فنزع ذنوبین وفی نزعہ ضعف واللہ یغفر له، کہا کہ پھر انہوں نے ڈول سے پانی نکالنا شروع کیا تو دو ڈول انہوں نے نکال لیے اور ان کے نکالنے میں تھوڑی کمزوری تھی، ان کے نکالنے میں تھوڑی کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آپ نے دعا کی ان کے لیے، اللہ ان کی مغفرت کرے. فاتا ابن الخطاب فاخذ منه، ان کے بعد ڈول لینے کے لیے کون آئے؟ ابن الخطاب، عمر بن خطاب، اور انہوں نے اسے لیا. فلم یزل ینزع حتى تولد الناس والحوض يتفجر، وہ ایسا دما دم کھینچتے رہے ڈول، ایک کے پیچھے ایک ایسا کھینچتے رہے ڈول کہ سارے لوگ سیر ہو گئے اور واپس لوٹے اور حوض سے پانی گویا کہ ابلنے لگا، اتنا کھینچا ہوں. کیونکہ ان کا زمانہ لمبا ہے اور اتنی فتوحات ہوئی ان کے دور میں، یہ اشارہ ہے علماء نے کہا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، علماء نے کہا یہ اشارہ ہے کہ پہلے خلیفہ کون ہوں گے؟ ابو بکر صدیق. لیکن اس دور میں مسلمانوں کی حالت کیسی تھی؟ کمزور تھی، کئی فتنے تھے، کئی مسائل تھے، مسلمہ کا مسئلہ اور زکوٰۃ نہیں دیں گے کا مسئلہ اور کیا کچھ نہیں مسائل، مرتد ہو رہے ہیں لوگ. تو وہ دو سال تھے، کمزوری کا دور تھا، مال و دولت کی کمی تھی مسلمانوں کے پاس. لیکن اس کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حکومت دور دور تک پھیل گئی اور انہوں نے اتنے ڈول کھینچے کہ سب سیر ہو گئے، اتنا آیا مسلمانوں کے پاس. یہ خواب تھا کس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ آپ پانی پلا رہے تھے امت کو، آپ کے بعد ڈول کس نے ہاتھ میں لیا؟ ابو بکر صدیق، یہ آپ کی خلافت کی دلیل ہے. اسی طرح سے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتد مرضہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری اور زیادہ شدت پکڑتی چلی گئی. فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ نے کہا لوگوں ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کرے لوگوں کی. قالت عائشہ انہ رجل رقیق، عائشہ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ بڑے نرم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں. اذا قام مقامک لم يستطيع ان يصلي بالناس، آپ کی جگہ ٹھہر کر لوگوں کو نماز پڑھائیں وہ نہیں پڑھا سکتے. جہاں آپ کا مصلی ہے اس پر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھائیں، نرم دلیں رونے لگیں گے، نہیں پڑھا پائیں گے نماز، نہیں پڑھا پائیں گے. قال امر ابا بکر فليصلي بالناس، آپ نے کہا نہیں، ابو بکر کو حکم دو، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. فعادت، حضرت عائشہ نے پھر یہی بات کہی. حضرت عائشہ ایک روایت میں فرماتی میں نہیں چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ یہ کھڑے ہوں، آپ کی وفات ہو تو ان پر برا، لوگ ان کے بارے میں برا سوچنے لگیں کہ دیکھو نبی کی جگہ کھڑا ہوا، نبی کی وفات ہو گئی، تو میں نہیں چاہتی تھی میرا باپ کھڑا ہو اس جگہ، ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بری بات ہے کہ کہیں سے نبی کے جانے کے وقت یہ جگہ پر کھڑے ہو گئے. تو کہا کہ میں نہیں چاہتی تھی. فعادت، دوبارہ کہا کہ اللہ کے رسول نہیں پڑھا پائیں گے وہ. فقال مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے تم کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. فَإِنَّ كُنَّ صَوَاحِبَ يُوسُف، تم یوسف علیہ السلام کی دور کی وہ جو عورتیں تھیں انہی کی طرح تم بھی ہو، یعنی رکاوٹ ڈال رہی ہو، رکاوٹ ڈال دی ہو. فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی حیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود نماز پڑھائی مسلمانوں کو. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی حیات میں اپنے مصلی پر کھڑا ہونے اور امت کی امامت کے لائق اس آدمی کو تسلیم کیا جو امت کی خلافت کا حقدار تھا. کون تھا وہ انسان؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. کون لائق تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو نبی کی نگاہ میں امت کو نماز پڑھانے کے لائق ہو، وہ امت کے دنیوی معاملات سنبھالنے کے لائق نہیں ہو سکتا ہے. سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نماز. اس کے لیے امام بنا رہے ہیں، باقی چیزیں تو اس سے چھوٹی ہیں. یہی بات حضرت عمر نے کہی تھی، یہی بات حضرت عمر نے کہی تھی اللہ کے نبی، اور واضح الفاظ میں آپ نے خلافت کا حکم دیا. مثلا حضرت عائشہ فرماتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں کہا ادعی لی ابا بکر ابا کی و اخا کی حتی اکتبہ کتاب، جاؤ حضرت عائشہ سے کہا کہ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو ابو بکر کو بلا لے آؤ. ابو بکر والد ہیں حضرت عائشہ کے، باپ ہیں. کہا کہ اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو بلا لاؤ میرے لیے. حتی اکتبہ کتاب، یہاں تک کہ میں ایک کتاب، ایک چیز لکھوا دوں، ایک چیز لکھوا دوں. فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرنے لگے. وَيَقُولُ قَائِلْ أَنَا أَوْلَى، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کہنے والا کہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں. کس چیز کا؟ خلافت کا. میں زیادہ حقدار ہوں، کوئی کہنے نہ لگے. بلاؤ اپنے باپ کو، ابو بکر کو، اور اپنے بھائی کو. وَيَأْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، اور ابو بکر کا معاملہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالی اور ایمان والے ابو بکر کے سوا ہر ایک کا انکار کرتے ہیں. اللہ خود انکار کرتا ہے، یعنی ابو بکر کے سوا اور کوئی خلیفہ ہونے لائق ہے؟ ان کی موجودگی میں کوئی اور خلیفہ ہونے لائق نہیں ہو سکتا ہے. تو خود اللہ انکار کر رہا ہے، ایمان والے انکار کر رہے ہیں کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور خلیفہ بن پائے. تو یہاں پر اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کے، اس سے واضح الفاظ میں معلوم پڑتا ہے کہ آپ کے نزدیک خلافت کا حقدار اگر کوئی تھا آپ کے بعد تو کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے آپ کی وفات کے بعد ایک اختلاف ہوا مسلمانوں میں، اس اختلاف میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی تھی، اور سارے مسلمان اس کے بعد کیا ہو گئے؟ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر متفق ہو گئے. اختلاف وقتی تھا, اس کے بعد اتفاق ہو گیا. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انصار کہنے لگے مہاجرین سے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو, ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہو. قال فاتاهم عمر, عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا یا معاشر الانصار الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ابا بکر ان یؤم الناس. کہا کہ اے انصار, کیا تم کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امامت کا حکم ابو بکر صدیق کو دیا تھا؟ آپ نے امت کی امامت, نماز میں امام بننے کا حکم کس کو دیا تھا؟ ابو بکر کو دیا تھا. کہا کہ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ. تم میں سے کون اس بات کی جرت کر سکتا ہے کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ اب بتاؤ کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آگے کر کے امام بنایا, سب اس کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوں گے, یہ سب کا امام بن کے آگے کھڑا ہوگا. اب تم میں سے کون ہے جس کا جی یہ پسند کرتا ہے, جس کو, جس کے دل کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ ابو بکر سے آگے کھڑا ہو جائے؟ کون ہے تم میں سے؟ فقالوا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر. سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم ابو بکر سے آگے بڑھ جائیں. اور سب کے سب کیا ہو گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر متفق ہو گئے اور ان کو خلیفہ سب نے تسلیم کر لیا. تو یہ صحابہ کا اجماع تھا ان کی خلافت پر. اس کو امام احمد حاکم بیہقی نے اور ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اور سارے صحابہ پریشان ہو گئے اور یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ صحابہ ہلا دیے گئے, اور عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی کہہ رہا تھا کہ جو کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور وفات ہو چکی ہے اس کی گردن مار دوں گا میں. اس وقت میں جو آدمی, جو شخص اپنی جگہ پر قائم تھا اور ہمت کا پہاڑ بنا ہوا تھا وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ کے کمرے میں گئے, آپ کے چہرے سے کفن ہٹایا, پردہ ہٹایا, چادر ہٹائی, آپ کی پیشانی پر بوسا دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, آپ اپنی زندگی میں بھی عمدہ پاکیزہ تھے, آپ کی وفات کے بعد بھی آپ عمدہ اور پاکیزہ ہیں. اور آپ کے چہرے کو اڑا دیا اور پھر مسجد میں گئے, دیکھا حضرت عمر چلا رہے ہیں, کہا بیٹھ جاؤ. حضرت عمر سننے کے لیے تیار نہیں, ہوش میں نہیں, گئے ممبر پر کھڑے ہو گئے اور بہت ہی عمدہ خطبہ دیا جس میں ایک جملہ یہ کہا کہ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, اگر کوئی ایسا تھا تو اس بات کو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ کی موت ہو چکی ہے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ اللہ اب بھی زندہ ہے, اس کو موت نہیں آنے والی ہے. یعنی تم مرتد ہو جاؤ گے, تم پھسل جاؤ گے, تم کمزور پڑ جاؤ گے. نبی کے چلے جانے سے تمہارا بھروسہ نبی پر تھا یا اللہ پر تھا؟ تمہارا بھروسہ کس پر؟ اللہ تو زندہ ہے نا, نبی گئے تو کیا ہوا, اللہ تو زندہ. توکل کا پہاڑ, اللہ پر بھروسہ. سارے صحابہ پھر سے ہوش میں آئے, بعض صحابہ نے کہا گویا کہ ہم کو ایسا لگا گویا کہ آج ہی آیت نازل ہوئی, اس سے پہلے ہم کو یاد ہی نہیں تھا کہ یہ بھی آیت قرآن میں. اتنا علم ابو بکر صدیق کا تھا. یاد رکھیے, ذہنی ٹینشن کے وقت میں, صدمے کے وقت میں علمی مقام پر قائم رہنا یہ بہت بڑا کمال ہے. اچھے اچھے لوگ بھول جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ٹینشن میں, لیکن یہ وہ شخصیت تھی, ایسے صدمے اور غم کے وقت میں بھی یہ قائم تھے اور سارے صحابہ کو انہوں نے جوڑ کے رکھا, اور سارے صحابہ کو انہوں نے واقعی حق پر قائم رکھا, اور انہوں نے صحابہ کو ٹوٹنے سے بچایا. یہ ایک شخصیت تھی جس کے ایک جملے سے اور ایک خطاب سے امت میں یہ تبدیلی آتی, کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا. ہو یا تمہر جیسا آدمی بھی اس وقت میں کیا حال ہو گیا, لیکن یہ آدمی ہے, یہ بہادری. اس کو کہتے بہادری دکھانے کی چیز نہیں ہوتی ہے, بہادری اپنے آپ دکھائی دیتی ہے اس کے موقع پر. اور یہ وقت تھا, یہ وقت تھا جس میں امت کا یہ سب سے عظیم الشان انسان جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور یہ سب کے سامنے آ گیا کہ واقعی خلافت کا اگر حقدار ہے کہ جو ہلتا نہیں ہے پریشانی کے وقت میں یہ وہ آدمی ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واقعی ایسے ثابت ہوئے. آخری وقت میں جب ان کی وفات ہوئی تو اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ آخری بات بتاتا ہوں. آخری وقت میں جب ان کی وفات کا وقت آیا, دو سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی, دو سال خلیفہ رہے اس کے بعد وفات ہو گئی, آخری وقت میں کہا تھا عائشہ سے, عبدالرزاق نے اس کو روایت کیا, کہا کہ یہ میرے جو دو کپڑے ہیں میری وفات کے بعد میں جس لباس میں موت ہوئی ہے وفات ہوئی ہے, کہا کہ یہ جو میرے کپڑے ہیں مجھ کو اسی میں مجھ کو انہی دو کپڑوں میں مجھ کو کفن دے دینا. عائشہ نے کہا آپ کے لیے نیا کپڑا نہیں لائے, انہیں آپ کے لیے کفن دوسرا لایا جائے گا, ہر ایک کے لیے کفن ہوتا ہے. کہا کہ نہیں, اس کے لیے نئے کپڑے کے لیے زندہ زیادہ حقدار ہے, نئے کپڑے کے لیے زندہ کو دے دینا, مجھ کو یہ جو کپڑے ہیں میرے, یہ جو لباس ہے میری چادر ہے, اسی میں مجھ کو دفن کر دینا, اسی میں مجھ کو کفن دے دینا. عمر رضی اللہ عنہ کو جب بات معلوم ہوئی اور پیچھے آپ نے بہت تھوڑا سامان چھوڑا اور کہا کہ یہ جو میری چیزیں اتنی یہ میرے بعد جو عمر کو دے دینا. عمر کو جب یہ چیزیں دی گئی تو رونے لگے اور کہا بعد والے کو بڑی مشکل میں ڈال کر گئے ہیں, یعنی میرے لیے جو سٹینڈرڈ انہوں نے طے کیا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے تو میرے لیے بہت تنگی پیدا کر کے چلے گئے, اب مجھ کو ان کے پیچھے چلنا پڑے گا. جیسی زندگی گزار کے گئے اپنے بعد والے کے لیے بہت ہی تنگ معاملہ کر کے گئے, بہت ہی مشکل معاملہ کر کے گئے. تو یہ وہ شخصیت ہے جو اسلام کی سب سے عظیم الشان شخصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ان کا جتنا تذکرہ میں تو بہت تھوڑا بیان کیا ہوں, اب ان کی زندگی کے اور واقعات میں بیان نہیں کیا ہوں, لیکن بعض اوقات سننے والے بھی تھک جاتے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی پر اکتفا کروں, ورنہ اور بھی باتیں ان کی ہیں. جو چاہتا ہے مستقل کتابیں سیرت کی لکھی ہوئی ہیں تو وہ مطالعہ اس میں کر سکتا ہے کہ ان کی شجاعت کا کیا حال تھا, ان کے علم کا کیا حال تھا, ان کے فیصلوں میں کیا بات تھی اور کتنے عقل مند تھے اور کتنی صلاحیت والے تھے, سارا معاملہ اس سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتا ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے بطور مثال پیش کی ہیں. اللہ تعالی ہم کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان سے محبت کرنے کی اور ان کے لیے اللہ سے دعا مانگنے کی اور ان کے مقام کو سمجھنے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے.